ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر البحر الزاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى إرشاد رها قد أفلح من تزكى كامياب هو انسان کامیابی چاہتا ہے ہر انسان کامیابی چاہتا ہے لیکن کامیاب ایک کافر بھی مسلمان بھی مرد بھی عورت بھی بچے بھی بڑے بھی سب چاہتے کامیاب ہو جاتا ہے کامیابی میں لذت ہے سب لذت کے پیچھے ہے لذت بعض وقت معنوی لذت ہے بعض وقت مادی لذت ہے مٹھائی میں مادی لذت ہے لیکن ایک آدمی اگر صدر بن جائے تو ایک معنوی لذت ہے تو جس چیز میں سب سے زیادہ لذت ہے سب سے زیادہ دیر پا ہے اسی میں کامیابی سب سے زیادہ ہے کامیاب مقصد تک پہنچنا لذیذ ترین زندگی کرنا لیکن کس چیز میں لذت ہے فرض کی ہمارے چھوٹے بچے پاک دل کے ساتھ ہے مٹھائی میں لذت محسوس کریں گے لیکن ایک سیاست مدار صدارت میں وزارت عظمیٰ میں لذت محسوس کریں گے لذت کے مصادیق مختلف ہوتے ہیں ہمارے بہت عظیم فقیر گزرے شیخ طوسی ہزار سال پہلا جب رات کے وقت مطالعہ کرتے کرتے آدھی رات بھی گزر جاتی تھی صبح کے قریب بھی ہو جاتی تھی مشکل حل ہو جاتا تھا علمی مشکل تو پھر اٹھ کر چیختے تھے بادشاہ کہاں ہے ان کی اولاد کہاں ہے جو خوشی مجھے ملی ہے وہ خوشی ان کے پاس نہیں ہے علمی لذت تو فرمایا قد افلح کامیاب ہوا وہ آدمی کون قرآن کہتا ہے یہ نماز عید میں نماز عید اسی کراچی میں دفعہ ہم نے کسی عید میں تھوڑی سی واضح باتیں تھی کسی وقت بڑا غصہ آیا تقریر میں کہا کہ آپ نے اس کو کیا ہے اس سال سوا میں تبدیل کیا ہے لیکن نماز عید میں کیا ہے نماز عید کے اندر یہی کیا ہے سورہ سب سورہ اعلیٰ ہے سورہ شمس دونوں میں یہی نقطہ ہے واز ہے عید کے دن انسان جو ہے زیادہ شیطان کے گرفت میں آتا ہے زیادہ خوشی ہو جائے خدا بھول جاتا ہے تو اسی دن زیادہ یاد دلا رہا ہے قد افلح من تزکا کامیاب ہے وہ آدمی جس نے اپنا آپ کو پاک کیا تزکیہ پاک کرنا اور اپنے آپ کو ترقی دینا جو کیا ہوتا ہے اس کو جب آپ کاش کرتے ہیں تو کام کرنا پڑتا ہے ایک سات زہریلے مواد سے، نقصان دہ مواد سے اس کو پاک رکھنا ہے، دوسرا پانی، کھاد، دھوپ وغیرہ کے ذریعے اس کو روشن دینا ہے، ترقی دینا ہے، بڑھنا ہے. تو انسان کی پاک ہونے کی ضرورت ہے، اور پاک ہونے کے ساتھ ساتھ انسانیت میں آگے جانے کی ضرورت ہے. اسے تحلیہ کہتے ہیں علماء اخلاق. تحلیہ یعنی اپنا آپ کو بری صفات سے پاک کرنا. بری صفات سے پاک کریں گے، زہریلی مواد سے پاک کریں گے، تو تحلیہ حلیہ سے ہے، مزین ہونا، زیور انسانی سے آراستہ ہونا. جب تک اپنا آپ کو پاک نہیں کریں گے، زیور انسانی سے آراستہ نہیں ہو سکتے. تذکر، جس نے اپنا آپ کو پاک کیا، قرآن کے اعلان کامیاب، بے شک وہ کامیاب ہے جس نے تذکیہ اپنا آپ کو پاک کیا. پھر ان کے جملہ ہے قد افلح من استعلا، کامیاب وہ ہے، یہ بھی قرآن میں ہے، کامیاب وہ ہے جو اقتدار پر آئے، سب پر فوقیت حاصل کرے، سب کی گردنوں پر سوار ہو جائے، اقتدار پر آ جائے، وہ کامیاب ہے. یہ فرعون کے منطق ہے کہ ہمارا مقصد استعلاء ہے، حکومت ہے، جو اقتدار پر آتا ہے وہ کامیاب ہے. دین کیا کہتا ہے؟ قد افلح من تزکا. اس لیے علی نے فرمایا اگر اقالی میں صفحہ مجھے دیا جائے، ایک چونٹی کے منہ سے جو کہ چھلکت چھیننے کی شرط پر، میں یہ کام نہیں کروں گا. کیونکہ اگر چھین لیا، حکومت مل گئی ہے، لیکن تزکیہ نہیں ہے، ظلم ہوا، چونٹی پر ظلم ہوا. انسانیت بچانا ہے یا حکومت بچانا ہے؟ ایمان بچانا ہے یا حکومت بچانا ہے؟ ہدف کیا ہے؟ ہدف خدا ہے یا دنیوی مقاصد ہے؟ خدا سے ہٹ کر دنیوی مقاصد کو اپنانا صحیح ہے، مگر وہ مقاصد خدا کے راہ میں رکاوٹ بن جائے، رہزن بن جائے، مقصد تخلیق کی طرف جانے کے راہ میں مانع بن جائے. ورنہ مؤمن کے پاس دنیا و آخرت دونوں ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاکستان میں ہمارے 20 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے، اس میں لوگ دولت مند ہو، تعلیم یافتہ ہو، دنیا پر کتنے اثر انداز ہوگا. ابھی خلیج کے ممالک کے سامنے اتنے حقیر بننے کی ضرورت، ہمارے وزیر اعظم کو ڈرائیور بننے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو یہ یعنی دنیا کی عزت بھی، آخرت کی عزت بھی، البتہ نعمت اہل کے ہاتھ میں آ جائے تو اس سے بہترین فائدہ. چاقو ڈاکو کے ہاتھ میں آ جائے، قاتل کے ہاتھ میں آ جائے، جیتے جاگتے آدمی کو ختم کر دے گا. ڈاکٹر کے ہاتھ میں آ جائے، مرنے والی کی جان بچائے گا. یعنی نعمتیں، یعنی جس کو ملتی وہ جانتا ہے کہ اس سے بہترین فائدہ کیسے اٹھانا. بلکہ مصائب بھی عظمتوں کی تک جانے کے لیے سیڑھی بن جاتے ہیں اگر انسان انسان ہو. عالم خواب میں پیغمبر نے حسین سے فرمایا، بیٹا حسین، ان اللہ شاء ان یراک قتیلا و شاء ان یراہن سبایا. خدا چاہتا ہے کہ آپ شہید ہو جائے اور اہل بیت اسیر ہو جائے. وَإِنَّ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلًا، خدا کے پاس ایسا مقام آپ کے لیے، لَا تَنَالُوا إِلَّا بِالشَّهَادَةِ، اس مقام تک آپ شہادت کے بغیر نہیں پہنچ سکتے. تو عرض یہ کر رہا تھا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى. دنیا والے کیا کہتے ہیں؟ فرعون کیا کہتے ہیں؟ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ اسْتَعْلَى. لیکن اگر اسی حکومت کے ساتھ خدا کی قرب حاصل کرے تو سب سے بڑا جہاد ہے. حکومت، دولت سب سے بڑا مانع ہے صراط المستقیم پر چلنے والوں کی. لیکن اگر یہ مانع نہ بن سکا، قرآن بڑی تعریف کرتا ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کچھ ایسی عظیم ہستیاں ہیں کہ ان کو خدا سے غافل نہیں کرتا، نہ تجارت، نہ خرید فروش، نہ کوئی اور کام۔ اتنی عظیم ہستیاں ہیں، اتنے خدائی ہو چکے ہیں، ان کے نصر ہیں، ان کا ہدف خدا ہے، جہاں بھی ہو خدا ان کے سامنے ہے۔ جیسے میرے سامنے فرض کرو، خدا نہ خواستہ پیسے سامنے ہوتا ہے، کوئی بھی ہو، پیغام آ جائے، کوئی بھی کام کرنا ہو، رات کے وقت، دن کے وقت، 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، ابھی دیکھتا ہوں پیسہ۔ لیکن خدا والے کیا ہے، تجارت کرے، دکان چلائے، گھر میں بچوں کے ساتھ ہو، زوجہ کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، سب کے ساتھ خدا سامنے ہو، تو اس کے ہر عمل پاکیزہ ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے۔ یہ سورہ اعلیٰ میں فرماتا ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ وصلی۔ پاک کون ہوتا ہے؟ جو خدا کو یاد رکھتا ہے۔ خدا کو یاد نہ رکھے تو پاک نہیں ہو سکتا۔ فصلی، یا خدا کو یاد رکھنے کے سب سے اہم ذریعہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ خدا کو یاد رکھنے کے سب سے اہم ذریعہ نماز ہے۔ فصلی یعنی یاد خدا کے بہترین ذریعہ شریعت نماز۔ اس لیے امام مسلم نے شب عاشور نماز، یاد خدا، ذکر خدا، نماز، نماز اس ذکر خدا کے سب سے اعلیٰ مستحق ہے، اور تلاوت قرآن دعا کے لیے مہلت مانگی، اور روزہ عاشور تیروں کی بارش میں نماز ادا کی۔ بدقسمتی سے شیعوں کے درمیان کچھ لوگ نماز اور ذکر حسین کو لڑاتے ہیں۔ یہ حسینی ہو سکتے ہیں؟ ایسے لوگ حسینی ہو سکتے؟ صاف واضح ہے یہ یزیدی ہے، یہ سازشی ہے، کہنے کی ضرورت نہیں، تھوڑا سے شعور اور سمجھ میں آئے گا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیا، میں نے انس و جن کو خلق نہیں کیا مگر عبادت کے لیے۔ مقصد خلقت انسان عبادت ہے۔ عبادت کا مقصد واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، یقین کے درجے تک پہنچنا ہے عبادت کے ذریعے، ورنہ شیطان کی بھی عبادت کی لیکن آخر میں کافر ہو گیا۔ اس عبادت کے ذریعے یقین، عبادت خود ہدف بن گیا تھا، خدا ہدف نہیں تھا، خود عبادت ہدف بن گیا تھا، خدا ہدف نہیں تھا۔ اسی لیے عبادت وہ صراط مستقیم ہے جس کے ذریعے انسان خدا تک جاتا ہے، لیکن مد نظر یہ ہونا چاہیے میں اس عبادت کے ذریعے خدا چاہتا ہوں، یہ سامنے ہونا چاہیے، ورنہ خود عبادت ہدف میں تبدیل ہو جائے، خود رکاوٹ اور رہزن مقصد بن جائے گا۔ اسی سورے میں، سورے اعلیٰ میں فرماتا ہے، وذکر اسم ربی فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، آپ کا مشکل ہے کہ آپ دنیا کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر ہوا، جبکہ آخرت دنیا سے بہتر بھی ہے۔ دنیا کی نعمت آخرت کی نعمت میں موازنہ کریں، دنیا کے مسائل و مشکلات اور آخرت جہنم کے مسائل و مشکلات میں موازنہ کریں، قابل موازنہ نہیں ہے۔ وہاں جہنمی خالص غم میں مبتلا ہے، دنیا میں سب سے مصیبت زدہ آدمی بھی 100% غم میں مبتلا نہیں ہوتا۔ کم از کم خدا نے فراموشی کی نعمت دی ہے، کل اس کا عزیز مارا کیا، بہت سخت دنیا سے نا امید، ایک ہفتہ کے بعد، یہ خدا کی بڑی نعمت ہے فراموشی، تو وہ حالت نہیں رہتی۔ اگر وہ حالت رہتی وہ ایک ہفتہ تک بیچ دن مر جاتا، روزہ اول کے جو غم ہے۔ تو آخرت خیر بھی ہے اور ابقا ہے، ابدی ہے، دنیا فانی ہے، دلیل پیش کر سکتے۔ تو اس مقصد کے لیے انسان کو خدا نے خلق کیا، اسی مقصد کے لیے انبیاء بھیجا، ائمہ اطہار کو بھیجا، اس مقصد میں، مقصد انسان کو پہنچانے کے لیے دین نازل کیا۔ انبیاء اور ائمہ دین کے ذریعے انسانوں کو اس مقصد تک پہنچاتا ہے. ارشاد ہوتا ہے وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو حکم خدا کے مطابق حکم نہیں کرتے وہ کافر ہے. وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو حکم خدا کے مطابق حکم نہیں کرتے ہیں وہ فاسق ہے. وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو حکم خدا کے مطابق حکم نہیں کرتے وہ ظالم ہے. بس حکم خدا، خدا نے شریعت نازل کیا، دین نازل کیا تاکہ پیغمبر اور امام اس دین کے ذریعے انسانوں کی تربیت کرے، انسانوں کے تزکیہ کرے، عبودیت کے شاہراہ پر انسانوں کو چلائے. اسی لیے فرمایا وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، میری عبادت کرو یہی صراط مستقیم ہے، اسی پر چلو، عبادت صراط مستقیم ہے، اسی شاہراہ پر چلو تو خدا تک پہنچ جاؤ گے، مقصد تخلیق تک پہنچ جاؤ گے، اشرف مخلوقات بن جاؤ گے، فرشتوں سے بہتر بن جاؤ گے اسی شاہراہ پر. وہ شاہراہ عبادت اور تزکیے کے شاہراہ ہے. عبادت کے ذریعے تزکیے بھی کرنا ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو روکتی ہے فحشاء سے، منکر سے. واقعہ نماز سے پہلے سوچ کر معانی کی طرف توجہ کر کے جب نماز پڑھیں گے بہت سے گناہوں سے بچنے کا باعث بنتا ہے، بہت سے گناہوں سے توبہ کا باعث بنتا ہے. تحقیقات کے مطابق ثابت ہوا ہے نمازی غیر نمازی کی نسبت بہت کم گناہ کرتے ہیں. غیر یعنی کل مسلمانوں کے درمیان تحقیق ہوئی ہے، نمازی غیر نمازی کے نسبت کم گناہ کرتے ہیں، کیونکہ خدا کے سامنے حاضر ہونا ایک دفعہ یاد آتا ہے، اسی لیے بہت سے گناہوں سے بچتا ہے. جتنا توجہ اس سے زیادہ اتنا زیادہ گناہوں سے بچتا ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ شریعت اسی لیے تاکہ انسانوں کی تربیت ہو جائے، مقصد تخلیق تک پہنچ جائے. اسلامی تعالیم، واجبات، محرمات، مستحبات سب کے فلسفہ ہے، یعنی مصلحت کی وجہ سے خدا نے واجب کو واجب کیا. ایسی مصلحت ہے کہ اس مصلحت کی اگر مصلحت بہت ضروری ہے تو خدا نے واجب کیا، یعنی اس عمل میں اتنا فائدہ ہے کہ چھوڑ نہیں سکتے تو خدا نے اس عمل کو واجب کیا. مصلحت کس کے لیے؟ آپ کی انسانیت کے لیے، آپ کے دین کے لیے، آپ کے ایمان کے لیے، آپ کی سعادت کے لیے مصلحت ہے، اسی لیے خدا نے واجب کیا. اگر ایک عمل کے اندر بہت ہی نقصان ہو، اس انسان کی انسانیت خطرے میں ہو، انسان جانور بن رہا، تو خدا نے اس کو منع کیا، حرام کیا. اگر اس کو مصلحت ہے لیکن بہت ضروری حد تک نہیں ہے تو مستحب کیا. اگر اس میں نقصان ہے لیکن انتہائی خطرناک کشندہ حد تک نہیں ہے تو مکروہ کیا. اگر مصلحت اور مفسدہ دونوں برابر ہے یا دونوں نہیں ہے تو خدا نے مباح کیا. تو احکام اسلام پر عمل کرنے سے انسان کی انسانیت میں ترقی آ جاتی ہے، انسان خدا سے نزدیک تر ہوتا ہے. لیکن احکام اسلام پر عمل کیسے کرے گا؟ آپ دیکھیے، ہم تبلیغ کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، امر معروف کرتے ہیں، نہی عن منکر کرتے ہیں، کچھ اثرات ہوتا ہے، لیکن سب سے مؤثر ذریعہ حکومت ہے. اگر حکومت اسلامی ہو تو معاشرے پر اثر کرتا ہے. کیوں؟ احکام اسلامی کو وہ نافذ کرے گا معاشرے میں. اگر حکومت اسلامی ہو تو احکام اسلامی کو معاشرے میں نافذ کرے گا. معاشرے میں جب نافذ ہوگا تو پورا معاشرہ پر اس کا مثبت اثرات کرے گا. حکومت کے بغیر ہم ممکن اپنے ایک بچے پر اثر ڈال سکے، دوسرے بچہ غلط دوستوں کے ساتھ چل پڑے، لیکن حکومت اگر اسلام کو نافذ کرے بہت بہترین نتیجہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کو طاقت کے ذریعے بھی، فکر کے ذریعے بھی، انسان کی تربیت میں آپ کے خطر ناراض کروں، کچھ عوامل مؤثر ہیں. ابھی دنیا کی حکومت میں پہلے بھی آپ کی خبر شاید عرض کیا ہے, مغرب کے پاس ہمارے یہاں پر بھی ہم پر مغرب کی زیادہ تسلط ہے. ہمارے حکمران اگر مغرب والے مسکرائے تو اپنی سعادت سمجھتے ہیں. بدقسمتی فی الحال ہمارے حالات یہ ہے, صرف پاکستانی میں بات نہیں کر رہا ہوں, پوری تیسری دنیا کی یہ حالت ہے. آپ پوری تیسری دنیا میں باقی بھی تو گمراہ ہے, لیکن مسلمان سب غلام ہیں. آپ کو دیکھتے ہیں سعودی شہزادہ نے اعتراف کیا کہ ہم نے امریکہ کے کہنے پر دین کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے, کعبہ کو, قرآن کو, فتوا کو, مفتیوں کو, سب کو استعمال کیا. آپ کو دیکھتے ہیں تو حکومت جب تک اسلامی نہ ہو تب تک احکام اسلامی معاشرے میں نافذ نہیں ہو سکتے. اسی لیے قرآن نے کہا جو حکم خدا کو معاشرے میں نافذ نہیں کرتا اس تین آیتوں میں وہ ظالم ہے, ظالم ہو جاتے ہیں, وہ عدالت کے ساتھ زندگی نہیں کر سکتے, فاسق ہے, گناہگار ہو جاتے ہیں, فاسق گناہگار کافر ہے, عملی کافر ہے, خدا کا حکم کو ٹھکرایا ہے, اپنے خواہشات نفسانی کے مطابق حکومت کر رہا ہے. معاشرے میں خدا کی حکومت نہیں ہے, خدا کی حکومت مسجد میں امام بارگاہ میں, وہاں پر بھی اتنی زیادہ آپ کو دیکھ رہے ہیں مسجد میں کس کو لاتے ہیں, امام بارگاہ میں بھی کس کو لاتے ہیں, وہاں پر بھی معلوم نہیں ہے بظاہر. تو یہ حکومت جب تک اسلامی نہ ہو اسلامی تعلیم سے صحیح مقصد حاصل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, کوشش کرنی چاہیے ایک آدمی کی بھی اصلاح کر سکے, وہی ایک آدمی پر ہمارے زمانے میں امام خمینی کی یتیم کشمیری تھا, اس نے ایک انقلاب لایا, انقلاب نہ لایا ایک آدمی کی اصلاح بھی ہماری نجات کے ذریعے رہے. حضور نے جب مولا کو روانہ کیا یمن کی طرف فرمایا یا علی ایک آدمی کی ہدایت ہو جائے آپ کے دست مبارک پر پوری دنیا کی نعمتوں سے بہتر ہے. یہ اپنی جگہ پر, لیکن معاشرے کی واقعیت کی بات کر رہے ہیں. کیوں مسلمانوں کی یہ حالت ہے, پیغمبر کے بعد سے 5 سال مولا کے حکومت چھوڑ کر کیا ہے اسلام نافذ نہیں ہوا معاشرے میں, کہیں گے نافذ پیغمبر کے فوراً بعد حدیث پیغمبر پر پابندی لگی, تو یہ اسلام کے نفاذ رہی ہے. پیغمبر کے فوراً بعد حدیث نبوی پر پابندی لگی, عدت پر پابندی لگی, یعنی سب سے بہترین دو چیز حدیث نبوی اور عدت دونوں پر پابندی لگی, دونوں خانہ نشین ہو گئے, دونوں مظلوم ہو گئے, دونوں گوشہ نشین ہو گئے. تو احکام اسلام سے جو فائدہ حاصل ہونا ہے یہ روح کی غذا ہے, احکام اسلام روح کی غذا ہے, تعلیم اسلام روح کی غذا ہے. روح کی غذا نہ ہو وہ روح اسلامی پروان نہیں چڑھ سکتی, ایک شیطانی روح انسان کے اندر پروان چڑھے گا. آپ دیکھیں قرآن کہتی بعض وقت کچھ لوگ ہمارے زمانے میں, 14 صدی کی بات کر رہا ہوں, لیکن ہمارے زمانے میں کچھ لوگ حکومت اسلامی کی ضرورت کے انکار کرتے ہیں. آپ اسلام کو مانتے ہیں, اگر اسلام کو مانتے ہیں تو اسلام کو معاشرے میں حکومت کے بغیر نافذ نہیں کر سکتے. اگر حکومت اسلامی کی انکار کرتے اس کا مطلب یہ کہ آپ اسلام کا انکار کرتے ہیں. کیسے ہو سکتا خدا پیغمبر امام ایک قانون لایا, یعنی خدا نے قانون بھیجا ہے پیغمبر نے پہنچا ہے, اب ایمان نے اپنے خون اور قربانیوں کے ذریعے قانون کی حفاظت کی ہے لیکن کہا اس کو نافذ نہیں کرنا, یہ کیسا معقول چیز ہے. میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کو جو ولایت فقیہ کی دشمنی میں اسلام کے نفاذ کے منکر ہوتے ہیں. میں نہیں کہتا ولایت فقیہ کو قبول کرو, بالکل آپ قبول نہ کرو, لیکن کوشش, لیکن اسلام کو معاشرے میں نافذ کرنا ہے. اسلام کتابوں میں بن رہنے کے لیے نہیں آیا ہے, انسانیت کی نجات کا ذریعہ ہے. جب تک نافذ نہ ہو اس وقت تک اس کا کوئی اثر نہیں. لوح محفوظ میں اسلام پہلے سے تھا, لوح محفوظ میں پہلے سے تھا, اس وقت دین مؤثر ہوتا ہے جب معاشرے میں نافذ ہو. نافذ حکومت کے بغیر نافذ نہیں ہو سکتا. اسی لیے وہ حضرات
جو ہو جاتا فقیر کو نہیں مانگا. فقیر کو ماننے والے کہتے ہیں کہ اس کے نافذ کرنے کی ذمہ داری یا اختیار مجتہد جامع شرائط کو. منکرین انکار کر رہے ہیں, ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے, لیکن آپ حکومت اسلامی کو زندہ کریے, آپ کی شریف وظیفہ ہے. بڑی فقیر کو نہ دے, آپ خود حکومت کر دے, یا اپنے پسند کے آدمی کو دے دے, لیکن زندہ کرے حکومت اسلامی. کوئی مسئلہ مصطفیٰ نے معاہدے میں کیا کیا؟ امام سے بہتر کوئی نافذ کرنے والا ہے نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود امین شام کے ساتھ شرط کی کتاب خدا سنت رسول اس معاشرے میں نافذ کرنا ہے. جب سوگم کے بے حد ہونے لگے تو علی نے فرمایا اگر صرف مجھ پر ظلم ہو جائے, مسائل صحیح چلے تو میں خاموش رہوں گا. امامت کے برابر ہو نہیں سکتے, اس کے باوجود اسلام نافذ ہو جائے ائمہ راضی ہیں کم ترین درجہ پر, کچھ نہ کچھ احکام اسلام نافذ ہو جائے. خود ائمہ ابحار کے زمانے میں مولا جب اقتدار پر تھے مرکز میں مولا تھا, شہروں میں کون نافذ کرتا تھا؟ نائبان امام نافذ کرتے ہیں. ابھی نائب امام پر بڑی فقی کے نام سے رخصت کرتے ہیں کیونکہ امریکہ نے کہا ہے. اور خود امام جب مرکز میں تھا تو مختلف شہروں کو فتوا کون دیتے تھے؟ مسائل شریف کون بتاتے؟ نائبان امام بیان کرتے. اب آج نہ تکلیف کو مدینہ کے مسجد میں دیکھ کر امام امام پنجو بہت خوش ہو جاتے ہیں. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرے اصحاب اتنے لائق اور قابل بن جائے کہ مسجد میں بیٹھ کر فتوا دے سکے. امام کو بھی تشریف فرما, اس کے باوجود اس زمانے کے حالات خطرات کے باوجود خلفائے بنی عباس اور بنو امیہ کی سازشیں آل محمد کی تمام تر عظمت کے باوجود سازشیں ہیں, تو اصحاب ائمہ کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. یعنی آل محمد کے خلاف اتنے ظلم و ستم جب کر سکتے تو اصحاب کے خلاف کرنا کوئی مشکل نہیں. اس کے باوجود اصحاب کا اتنا مقام پیدا ہونا کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر فتوا دے رہے, تو خود ائمہ کے زمانے میں تھا یہ. یعنی ابھی مجتہد دو کام میں امام کی نیابت کرتا, اور دیکھو یہ شک نہ کہ مجتہد امام جیسا کر سکتا ہے. امام معصوم ہے علم میں بھی عمل میں بھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مجتہد نہ علم میں معصوم ہے نہ عمل میں معصوم ہے, لیکن امام نے ان کو نائب قرار دیا. امام کے زمانے میں امام کے نائب علمی لحاظ سے نائب فتوا دیتا ہے, عملی لحاظ سے نائب حکومت کرتا ہے. مالک اشد مصر میں, عبداللہ بن عباس بصرے میں, کیا نام ہے موصل میں, کوئی اور مختلف افراد تمام شہروں میں امام کے نائب پہ حکومت کرتے تھے. لیکن یہ نائبہ کیا کرتے تھے؟ امام کے نظریات کے مطابق, امام کے ارشادات کے مطابق, امام کے احکام کے مطابق حکومت چلاتے تھے. اسی طرح جب فتوا دیتے تھے تو امام کی تعلیمات کے مطابق فتوا دیتے تھے. یہ امام کے زمانے میں, امام کے غیبت کے بعد بھی جو نائب ہے, شیعہ اشتہار اور عام مسلمانوں کے اشتہار میں یہ بنیادی فرق ہے. عام مسلمانوں کے اشتہار قرآن و سنت سے ہٹ کر ہوتا ہے, یعنی قرآن و سنت سے بھی استفادہ کرتے ہیں. قرآن و سنت کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں جن سے وہ احکام شرع لیتے ہیں. فتح ذرائع, سد ذرائع, مصالح مرسلہ, استحسانات وغیرہ وغیرہ, بہت سے ایسا قیاس وغیرہ آنا ہوئی. لیکن شیعہ اجتہاد صرف قرآن و سنت کے چار دیواری سے احکام دین لیتے, اپنی طرف سے ہاتھ کھاتا نہیں ہوتا ہے. اس لیے یہی کام امام کے زمانے میں ہوتا, یہی کام ابھی ہو جائے. لیکن میں کہتا ہوں فرض کرے آپ نہ مانے, فرض کرے نہ مانے, حکومت اسلامی تو بناؤ. وہ میں قرآن میں فرماتا ہوں وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ الْكَافِرُونَ, جو حکم خدا کے مطابق حکم نہیں کرتے کافر ہے, ظالم ہے, فاسق ہے. تو آپ اس مذمت الہی سے نکل آئیے, ولی فقیہ کو حکومت نہ دے, آپ خود حکومت کریں. لیکن آپ کی ذمہ داری حکم اللہ کو معاشرے میں نافذ کرنا ہے. قرآن فرماتا ہے لَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا, خدا نے اجازت نہیں دی ہے کافر مسلمانوں پر سوار ہو, مسلمانوں پر غلبہ حاصل کرے. آپ یہ ذمہ داری انجام دے دیں. ابھی تو سارے مسلمان امریکہ کے غلام ہیں, مغرب کے غلام ہیں, ہمارے کشمیری مسلمان ہندوستان کے غلام ہیں. آپ اس آیت پر عمل کریں, اس آیت پر حکومت اسلامی کے بغیر عمل کر سکتے, آپ غلامی سے نہیں کر سکتے, عمل کریں. اور متعدد آیات ہیں. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اپنے فیصلے کے لیے طاغوت کے پاس جاتے ہیں، غیر الہی ان وہ افراد جن کو خدا نے اجازت نہیں دی ہے ان کے پاس جاتے ہیں. وقد امروا ان یکفروا بی، جبکہ ان کو حکم ہوا ہے طاغوت کا انکار کرنے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کی تربیت دین کا ہدف ہے. تربیت کے لیے کئی عوامل ہیں، ان میں سے ایک حکومت پر ہے. حکومت کے کس طرح سے تربیت کرتی ہے؟ احکام اسلام کو معاشرے میں نافذ کر کے. دوسرا، علم و معرفت کے ذریعے لوگوں کو سمجھاتا ہے، لوگوں کے تمام شبہات کو ظاہر کرتا ہے، لوگوں کے ذہن کو منور کرتا ہے. دیکھیے، مولا کے پاس پہنچتے تھے اور دوسرے لوگ بھی اتنا پریشان ہو جاتے تھے کہ مولا کے پاس آنے پر مجبور تھے. لولا علی بن الحلق، اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ دین انسانوں کی تربیت کرتا ہے. پہلا قدم سمجھا کر انسان ایک علمی مخلوق ہے، جب سمجھ میں آ جائے تو مانتے ہیں. اگر چیز جو کچھ مانتے ہیں سمجھ میں آئے نہیں مانتے ہیں، خواہشات نفسانی کچھ پر اثر انداز ہے، لیکن بے غرض لوگ، بے مرض لوگ، جو افراد سازشی نہیں ہیں، جو افراد فضا خواص میں سے نہیں ہیں، جو خصوصی کماتے ہیں، عام لوگ ہیں. عام لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اگر ان کے سمجھ میں آ جائے تو مانتے ہیں. تو پہلا کام ان کو علم دینا ہے. دین علم دے گا، امام علم دے گا، حقائق سے آگاہ کرے گا. جب حقائق سے آگاہ کرے گا پھر دین کو قبول کرے گا. لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ کی ضرورت ہے نہیں. التبین الرشد من الغی، حق و باطل واضح ہو گیا ہے، حق و باطل واضح ہوا، اکراہ کی کوئی ضرورت نہیں، زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں. دین میں زبردستی ہو نہیں سکتا ہے. ایک نقطہ، دو دونے پانچ، اگر کسی نے آپ مجبور کر کے کسی کو دو دونے پانچ مانو تو نہیں مان سکتا. سب علمی میدان میں زبردستی ممکن نہیں ہے. دوسری بات، خود قرآن کہتے ہیں قد تبین الرشد من الغی، حق اور باطل واضح ہو گیا ہے، اجبار کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا ہمارے زمانے میں ہم نے ایسا کیا؟ امامت کی نعمت سے انسانوں نے اپنا آپ کو محروم کر کے ابھی دنیا میں اس طرح سے کیا ہم نے اسلام کو پھیلایا ہے کہ حق اور باطل واضح ہو جاتا ہے، کوئی شبہ شک کسی کے پاس نہ رہے. قد تبین الرشد من الغی، علم کے ذریعے تربیت کرتی ہے. بہت سے لوگ تربیت پا سکتے ہیں علم کے ذریعے. آپ کیوں آئے ہیں مجلس میں؟ کیوں پیسہ خرچ کرتے، ٹائم دیتے ہیں، گریہ کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو علم ہے. افضل ترین ہستیوں کی عظیم ترین قربانی میری دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت کا ضامن ہے. علم کے ذریعے تربیت کرنا. دوسرا، تربیت کے ذریعے یہ کہ نمونۂ عمل بن کے تربیت کرنا، اسوہ حسنہ بن کے تربیت کرنا. علی کی کردار، حسین کی کردار، دیکھیں کربلا والوں کی ہر ادا پر جان قربان کرنے کے لیے تیار. ہمارے کچھ لوگ تو کربلا والوں سے بھی ہٹ ہٹ کر، یعنی ان کی بھی محبت کی وجہ سے ہے، لیکن کربلا والوں سے نہیں ہٹنا چاہیے. کربلا والوں سے ہٹ کر دشمنوں نے آل محمد کو مارا ہے، اس ظلم میں ہم اپنے آپ کو مارتے ہیں. مارا ہے دشمنوں نے، شبر نے، سنان نے، گولی نے، ان کا عمل ہے کہ آل محمد پر زنجیر مارا، تلوار مارا. آل محمد نے اپنے اوپر نہیں مارا، آل محمد نے دشمنوں پر مارا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں آل محمد پر جب ضربت آئی، ہم ان کے نفس، یہ محبت کی وجہ سے آئے، اس کو کوئی شک تو شبہ نہیں ہے، محبت کی وجہ سے. لیکن کچھ غور کریں، آل محمد کی کردار کیا ہے؟ دشمنوں پر مارنا ہے، اپنے اوپر مارنا نہیں ہے. آل محمد پر مارنے والے کون تھے؟ شمر یزید تھے، خود آل محمد نہیں تھے. تو ان کی سیرت، پاکیزہ ہستیوں کی سیرت انسان کی تربیت کا ذریعہ ہے. بلکہ باپ بچوں کے لیے اسوہ بنتا ہے، بڑا بھائی چھوٹے بچوں کے لیے، چھوٹے بھائیوں کے لیے اسوہ بنتا ہے. گھر میں انسان کی تربیت ہے. ابھی کوئی فلمی اداکار کوئی خاص بزرگ کوئی خاص کپڑا پہنے، تو ہماری ساری لڑکیاں اس کے پیچھے چلی جاتی ہیں. یہ اسوا کا مسئلہ بہت مؤثر انسان کی زندگی میں. اہل باطل ان تمام عوامل سے فائدہ اٹھاتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے، لوگوں کو خراب کرنے کے لیے. اہل حق ہم یہ مجالس کے ایک اہم ہدف نہیں ہے، ان ہستیوں کی سیرت کو پیش کرنا ہے. تو عرض کیا انسانوں کے تربیت کے ایک ذریعہ اس کا ایک ذریعہ محبت ہے. جو آدمی محبت کرتا ہے آپ اسی کے ساتھ گزارتے ہیں. ہمارے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے والے خدا و رسول ایمیہ ہے. کتنی قربانی دی، کتنے شوق کے فکر میں، شوق کے غم میں. روایتیں آپ دیکھیے، کردار کو دیکھیے، سیرت کو دیکھیے. اور تربیت کے ایک ذریعے جیسے کل عرض کیا تھا عزت ہے، کس طرح سے ائمہ عزت رکھتے تھے، شوق کی کتنے عزت رکھتے تھے، انسانوں کی کتنے عزت رکھتے تھے. ایک غریب آیا امام کی خدمت میں مانگنے کے لیے، تو آپ دروازے کے پشت پر جا کر آپ نے اس کو پیسے دیا. فرمایا میں نہیں چاہتا ہوں پیسے لیتے ہوئے شرمندہ ہو جائے. انسانوں کی عزت اسی طرح سے فائدہ ہو نقصان انسان کی تربیت کے لیے، فائدہ ہو وہ کام کرتا ہے، نقصان ہو اس کام سے بچتا ہے. اسلام میں سارے جنت ہے جہنم ہے، نیک کرنے والے کے لیے جنت، برا کام کرنے والے کے لیے جہنم. دنیا میں بھی حکومت اسلامی ہونے کی، اور سب سے اہم درمیان حکومت ہے. حکومت کی وجہ سے دین نافذ ہوتا ہے، حکومت کی وجہ سے الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے حاکموں کے دین پر ہوتے ہیں. دو، تیسرے یہ کہ حکومت کے پاس لوگوں کو فکر دینے کے تمام ذرائع حکومت کے پاس، لوگوں کو فکر دینے کی حکومت حق فکر حق دیتی ہے، حکومت باطل باطل فکر لوگوں کو دیتی ہے. جن علاقوں میں حکومت جس مذہب کے پاس حکومت تھی، اسی مذہب کے ماننے والے زیادہ ہیں. یعنی جس مذہب والوں کے پاس حکومت تھی، اس کا ماننے والے زیادہ ہیں، کیونکہ وہ فکر باطل کو اجازت دیتے ہیں. حضرت عیسیٰ جب تک کہ تنہا تھے، لیکن بعد میں روم کی حکومت نے جب مذہب عیسائی کو قبول کیا، آتی دنیا عیسائی بن گئے. تو فکر دینے میں اگر حکومت کے حق کے پاس ہو تو فکر حق پہنچائے گا، باطل کے پاس ہو تو فکر باطل پہنچائے گا. آپ دیکھیے، میں آپ کے خدمت میں عرض کروں، حضرت ایک درود پڑھیے محمد علیہ السلام. عمار یاسر جب شہید ہوئے تو یہ روایت اتفاق سے وجہ سے جو بھی ہو عمر آس کے منہ سے نکلی تھی. وہاں پر لشکر شام میں پھوٹ پڑا. ابتدا میں بھی ذوالقلعہ شام کے سب سے بڑے بہادر کمانڈر تھا، اس کے قبیلہ بھی 22,000 مشرق آ کے امیر شام سے کہتا ہے میں نے سنا حضرت عمار علی کے ساتھ کہا کہ میں خود تحقیق کرتا ہوں، آپ کسی سے بات نہیں کر رہے. ظاہر ہے امیر شام بڑا تیز چالاک تھا، کسی سے نہیں کہنا، میں خود تحقیق کرتا ہوں پھر تمہیں بتاتا ہوں. دو دن کے اندر ذوالقلعہ عمر کیا، بعد میں سمجھ میں امیر شام اپنے لیے جس شخص میں خطر محسوس کرتا تھا اس کو ظاہر کے ذریعے اٹھاتا تھا. اس بیچارے نے کسی کو نہیں بتایا، اٹھایا گیا. بعد میں جب عمار شہید ہو گئے، اب یہ میں آپ کے خدمت میں ساتھ دینا چاہتا ہوں، عمار کو لشکر معاویہ نے شہید کیا. پیغمبر کی حدیث بخاری مسلم وغیرہ میں تقتلک الفئۃ البالغۃ، عمار تیرا قاتل سرکش کو بدل بدل چلا. ان میں سرکش کون ہے؟ شام والا. عمار لشکر علی میں شامل ہے، ان کے قاتل ہوئے، اب مشکل میں پڑ گئے. تو امیر شام نے کیا کہا؟ امیر شام تنہا نہیں کہتا، سارے علماء جو بہر بڑے بڑے لوگ جن کے نام لینا بھی مشکل ہوتا ہے، تو سب سے مدد حاصل کی. کیا ہے؟ عمار کے قاتل خود علی ہے. علی عمار کو نہ بھیج رہا تو مارا نہیں جاتا، ہم تو دفاع کر رہے تھے. علی اس کو میدان بیچا اور بیچنے کی وجہ سے ہم دفاع کرتے ہوئے مارے گئے. عمار مارے گئے، دفاع کرتے دفاع کرنا ہمارا شریعہ حق ہے. فطری حق. دیکھیے
جب جب جب
فکر دینے والا ایسے لوگ کو فکر دینے والے ایسے لوگ کو تو شام اور خاموش کر دیا. تو مولانا فرمائے پھر حضرت حمزہ کا قاتل پیغمبر ہوگا, کیونکہ حضرت حمزہ کو میدان میں بھیجنے والا کون ہے؟ پیغمبر ہے. لیکن ظاہر ہے مولانا کے بعد وہاں پہنچنا نہیں دیتے تھے. یعنی میں کہنے یہ چاہتا ہوں, دیکھیے خود ایران میں, میں نام نہیں لیتا ہوں تاکہ نہیں بہر مسئلہ ریبت شاید نہ ہو کیونکہ میڈیا میں آیا, لیکن اس کے باوجود بہتر نہیں سمجھتا ہوں. ایک نے کہا کہ امام حسین نے مذاکرات کیا ہے ایک عالم نے عمر صاحب کے ساتھ, چل آپ کی سنا ہوگا. تو راہبر نے فرمایا امام نے اس کو نصیحت کی ہے, مذاکرات میں کچھ لینا ہے کچھ دینا ہے, کچھ اس کی بات مانی, مذاکرات یہی ہے کچھ اس کی بات مانی کچھ ہماری بات. لیکن امام عمر صاحب کو ہدایت کرنا چاہتے تھے, فرمایا عمر صاحب آ جاؤ میرے لشکر میں شامل ہو جاؤ. اس نے کہا مولا کوفہ میرا جائیداد ہے, بچے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو وہ مذاکرہ نہیں, دیکھیے ایک بات کی دو تفسیر ہوتی ہے, ایک خدا والے کی تفسیر ایک دوسرا آدمی کی تفسیر. مفادات کے مطابق میں ہم تفسیر کرتے, کسی کے ساتھ پھوٹا اس کے عزیز کچھ تفسیر کرے گا, اس کے دشمن کچھ اور تفسیر کرے گا. تو اگر حکومت سارے لوگوں کے ہاتھوں میں ہو, لوگوں کو صحیح فکر دے گا, صحیح علم دے گا. اگر غلط لوگوں کے ہاتھوں میں ہو تو غلط فکر دے گا. یہ پوری تاریخ میں اہل باطل نے انسانوں کو گمراہ کیا ہے, کر رہے اب تک, مسلمانوں کو اسلام کے خلاف استعمال کر رہے ہیں, قرآن کو قرآن کے خلاف استعمال کرتے ہیں, قرآن کو سنت کے خلاف استعمال کرتے ہیں غلط فکر دے کر. ایک مسلمان سے کہے کہ میں اسلام کے خلاف آپ کو حکم کرتا ہوں تو وہ لڑ پڑے گا, لیکن وہ اسلامی حکم کی ایسی تشریح کرے گا کہ آدمی سمجھ کے میں اسلام پر عمل کر رہا ہوں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تربیت کا ایک سب سے اہم پہلو فکر کو صحیح کرنا ہے. اگر حکومت حق ہو صحیح فکر دے گا, حکومت باطل ہو تو غلط فکر دے گا. اسی طرح سے خدا خود جنت کا وعدہ کرتا ہے اور دنیا میں بھی احسانات کا وعدہ کرتا ہے اگر نیک کام کریں گے. غلط کام کریں گے تو دنیا میں بھی سزا, آخرت میں بھی. لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر مکہ والے ایمان لائے, بعد تقوا بن جائے, ایمان عقیدہ تقوا عمل بن جائے, تو ہم آسمان و زمین کی نعمتوں کے دروازے کھول دیں گے ان کے, یہ آخرت میں جنت میں. لیکن اہل باطل کیا کرتے ہیں؟ ہماری غلامی کرو, ہمارے ساتھ دے دو اس جنگ میں, ہم آپ کو پیسے دیں گے. خدا کرے کہ یہ صحیح نہ ہو. کچھ نام نہاد شیعہ بھی MI6 کے کچھ چنوں پر کیا نام چلے جاتے ہیں. یہ انسانوں کی کمزوریاں ہیں. اہل باطل پیسے دے کر, لالچ دے کر لوگوں کو باطل کے لیے خریدتے ہیں, اہل حق لالچ دے کر جائز طریقے سے البتہ حق کے لیے لوگوں کو جذب کرتے. اسی طرح دھمکی, دھمکی خدا نے بھی دی جہنم کی دھمکی. دنیا میں حکومت اسلامی ہو غلط آدمی, غلط آدمیوں کے لیے دھمکی ہے, لیکن باطل حکومت صحیح آدمیوں کے لیے دھمکی ہے. غلط آدمی آتا تھا تو تین ذریعے, دھمکیوں کے ذریعے, لالچ کے ذریعے, پروپیگنڈے کے ذریعے اہل باطل انسانوں پر حکومت کا, تو حکومت باطل اور لوگوں کو, لوگوں کے حیوانیت کو روز بروز ترقی دیتا, شہوت کے میدان کو کتنا گرمانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب 10 سال میں بچے بچے فارغ ہو جاتے ہیں, یعنی جنسی لحاظ پوری کوشش میں ہے کہ انسان خالص حیوان بن جائے. بندر سے انسان بن گئے, ابھی چاہتے ہیں انسان دوبارہ زیادہ ترقی یافتہ بندر میں تبدیل ہو جائے, انسانی اقدار ختم ہو جائے, یہ کوشش میں. اور دین کیا چاہتے ہیں؟ انسان کے اندر جو حیوانیت ہے وہ انسانیت کا مرکوب ہو, انسان انسان کے انسانیت حیوانیت پر سوار ہو کر خدا تک پہنچ جائے. تو اس حوالے سے بنو امیہ نے جب اقتدار پر قبضہ کیا دین کے وجود خطرے میں پڑا، سید شہدا نے یہ فرمایا علی الاسلام السلام، اسلام کو الوداع کہنا چاہیے، جب مسلمانوں کے حکمران یزید جیسا ہو جائے اسلام کا الوداع کرنا چاہیے۔ حضرت مسلم کے ساتھ جو خط لکھا کوکو والوں کے نام پر، اس میں یہ فرمایا لعمری من امام، قسم سے جانا میں اپنی جان سے قسم کھاتا ہوں حاکم نہیں ہو سکتا۔ اہل کوفہ کے جواب میں اہل کوفہ نے کہا مولا ہمارے لیے کوئی امام نہیں، ان کو مراد کوئی حاکم تھا۔ حاکم کو بھی کیا کہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں عربی میں، قائد اردو میں قائد۔ لعمری مل امام، امام نہیں ہو سکتا الا عامل فی کتاب، مگر وہ آدمی امام بن سکتا ہے جو کتاب خدا پر عمل کرنے والا ہو، والدائم بدین الحق، دین حق کے ماننے والا ہو، والقائم بالقسط، عدالت کے ساتھ قائم ہو، ہمیشہ عدالت کے ساتھ عمل کرتا ہو، والحافظ نفسه على مرضات الله، اور ہمیشہ پابند مرضات خدا ہو، ہم پابند خوشنودی خدا ہو، ان عملاً پابند خوشنودی خدا، ایمان اور عقیدے کے لحاظ سے دین خدا کو ماننے والا ہو، اور قرآن الہی کو ماننے والا ہو، قرآن پر عمل کرنا ہو کرنے والا ہو، عدل و انصاف پر عمل کرنے والا ہو، ایسا امام آ جائے تو ظاہر معاشروں کو الناس علی دین ملوک کے پیغمبر فرمایا لوگ اپنے حاکموں کے دین پر ہوا۔ مولا امیر المومنین نے بھی یہی فرمایا کوفہ میں جب آپ نے حکومت قبول کی، اس کی وجہ بتایا، آپ نے پہلے انکار کیا پھر بعد میں قبول کی، اب اس کی اپنی تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے، اس کی جواب میں یہی فرمایا کہ لیکن آج سے آئی امر آد اما، میں نے اس لیے قبول کیا کہ مجھے افسوس ہو رہا تھا اس امت کے والی کون بن رہا ہے، سچا رہا ہوا صفا ہوا، فاجر گناہگار لوگ، سفیہ لوگ، احمق لوگ اور گناہگار لوگ اس امت کے والی بن گئے، فیتخذ مال اللہ دوالا، مال خدا کو اپنی باعث خاندانوں میں گماتے رہتے ہیں، وہ عباد اللہ خوالا، خدا کے بندوں کو اپنا غلام سمجھتے ہیں، خدا کے بندوں کو اپنا غلام، خدا کو بندہ نہیں ہے ان کا بندہ، والفاسقین حزبا، فاسق لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کرتے ہیں، والصالحین حربا، سارے لوگوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، یہی خدا کو۔ اگر اہل حق اقتدار پر آ جائے فاسقوں کو بگائیں گے، صالحین کو اپنے ساتھ ملائیں گے، خدا کے بندوں کی عزت رکھیں گے، خدا کے بندوں کی عزت رکھیں گے، بیت المال کو سارے مسلمانوں تک دیں گے۔ آدمی آتا ہے علی کے خط میں، علی یہ غلام کل میں نے آزاد کیا، آج اسے بھی تین دینار دیتے، مجھے بھی تین دینار دیتے، فرمایا میں نے خدا کی کتاب میں اسماعیل کے اولاد یعنی عرب اور اسحاق کے اولاد یعنی غیر عرب کے درمیان فرق نہیں دیکھا، میں کیوں فرق کروں؟ یہ عدالت ہے، چند خاندانوں کے درمیان بیت المال کو گھماتے نہیں رکھنا ہے۔ تو ایک حکومت دے حق اگر یعنی باقی ہوتا کل دنیا پر، آپ کہتے تھے کہ خلافت کے زمانے میں مسلمانوں کی ترقی کتنی وہ ترقی ہے، اسلام کے نتیجے ہے، خلافت کے نتیجہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے بیٹے بہت دنیا کے سب سے بڑے انجینئر بن گیا تو آپ کے بیٹے اور محنت کے نتیجے ہے، ملک کے صدر یا وزیر اعظم کے نتیجہ نہیں ہے، وہ بس اوقات اغیار کے پٹھو ہے۔ یعنی ہمارے ملک میں جتنی خوبیاں ہیں سب حکومت کے نتیجے نہیں ہے، حکومت روکنے میں کامیاب نہیں ہوا، واقعاً بس اوقات حکومتیں خائن ہوتی ہے۔ تو اسی لیے حکومت اسلامی کی ترقی اسلام کا نتیجہ ہے، لیکن وہ ترقی چند فیصد ترقی ہے۔ اگر امامت کی حکومت ہوتی تو امام زمانے کے ظہور کے وقت جو عالم کی حالت ہوتی وہی حالت 100 سال کے اندر مسلمانوں کی حالت ہوتی، پوری دنیا میں اسلام چھا چکا تھا، پوری دنیا میں اسلام چھا چکا تھا اگر امامت حکومت ہوتی۔ لیکن امامت کی حکومت نہ ہونے سے علی فرماتے ہیں 40 سال کے بعد، 20 سال کے بعد حقیقت سندس میں پیغمبر دنیا سے چلے گئے، پر مطلب آج مسلمانوں کا حالت وہی حالت ہے جس دن پیغمبر پیغمبری پر مبعوث ہوئے، یعنی کلمہ پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ظاہر مسلمان ہیں لیکن روح کے لحاظ سے، جان کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، افکار کے لحاظ سے، اقدار کے لحاظ سے کافروں سے ان کا کوئی فرق نہیں، یہ حالت کیوں ہوئی؟ حکمرانوں کی وجہ سے یہ حالت پیش آئی. صرف علی نے فرمایا بلکہ عام مسلمانوں سے تعلق رکھنے والا انس بن مالک نے کہا, حسن بصری نے کہا, سب اسی زمانے کے لوگ ہیں. ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ پیغمبر کے زمانے کو کچھ بھی باقی نہیں ہے, اگر حکومت پاکیزہ ہاتھوں میں ہوتی, معصوم ہاتھوں میں ہوتی تو اسی 100 سال میں ہم مدد نہیں کر سکتے. 100 سال میں دنیا پر اسلام چھا چکا تھا. کربلا یہی پیغام دینے کے لیے آیا تھا کہ آپ اسلام کو بچانا چاہتے ہیں, دو کام کرو. ایک, باطل حکومتوں سے سب سے زیادہ اسلام کو خطرہ ہے. علی الاسلام السلام کی بنیت الامت راہیں مٹ گئی. دوسرا, حکومت حق بناؤ تو اسلام عروج تک پہنچ سکتا ہے, لیکن حکومت باطل سے آگاہ کرنے سے خطرے سے بچ گئی. مسلمان آگاہ ہو گئے, ذمہ داری سمجھ میں آئی, خطرہ کے سرچشمہ سمجھ میں آ گیا. اسی لیے آپ مدینہ سے نکلتے ہوئے, مکہ سے نکلتے ہوئے فرمایا, جو ہمارے کاروان میں شامل ہو جائے گا وہ شہید ہو جائے گا, جو کاروان میں شامل نہیں ہوگا وہ فتح و کامیابی کے ساتھ ہم کنار بھی نہیں ہوگا. یعنی ہم شہید ہونے جا رہے, کامیاب ہونے جا رہے ہیں, بنونیا کے سازش کو ناکام کرنے جا رہے ہیں, اور ناکام ہو جائیں گے وہ. اس لیے حسین کامیابی کا احساس کرتے تھے. عاشور کے دن سب سے زیادہ حسین کے چہرے انور کی نورانیت میں دشمن کے اعتراف اضافہ ہوتا جا رہا ہے. حسین کے دست مبارک پر جب شہزادہ شہید ہوئے ہیں, آپ کیا فرمایا, خدا یا یہ مصیبت مجھ حسین پر آسان گزری اس لیے کہ تیری نگاہوں میں سام ہے. عرفان حسین ہے. اگر ہم اپنے ششماہ بچے سے محبت کرتے ہیں, حسین اس کے 1000 برابر محبت کرتے ہیں, کیونکہ تمام اچھی صفات میں ائمہ عظمتوں پر ہے. ہم حساب ہی نہیں کر سوچ بھی نہیں سکتے عظمت ائمہ کی عظمت کو. ہم چھوٹے لوگ ہیں, نہیں سوچ سکتے ہیں, لیکن اتنا معلوم ہے تمام اچھی صفات کو خدا نے ائمہ کو سب سے زیادہ دیا ہے. اگر اپنی اولاد سے حسین ششماہ سے محبت کرنا فطرت کے مطابق ہے, خدا چاہتا ہے تو حسین کتنی محبت کرتے. روایت میں ہی حسین میدان گئے, حل من ناصر ينصر اللہ, حل من داخل و عن حرم رسول اللہ, اے کوئی ہماری مدد کرنے والا ہے, کوئی حرم پیغمبر ناموس رسالت سے دفاع کرنے والا. مسلمانوں کی غیرت کو للکار رہے حسین, ناموس رسالت سے دفاع کرنے والا. روایت میں ہے کسی نے جواب نہیں دیا, کسی نے جواب نہیں کہا. پھر حسین نے شہیدوں کو پکارا, میرے بہادروں آپ کہاں گئے ہیں, میرے جوانوں آپ کہاں گئے ہیں. روایت میں کہ شہیدوں کی لاشوں میں جنبش ہوئی, گویا فرما رہے تو مولا ہم مدد کے لیے تیار ہیں اگر خدا اجازت دے. خیمگاہ سے رونے کی آواز بھی آئی. حسین کا یہ جملہ مجنون کا جملہ تھا. آپ جانتے ہیں علی نے صفین کے میدان میں یہی جملہ ایک دفعہ فرمایا تھا, 12,000 آدمی ننگی تلوار لے کر آیا علی, ہم اس جملے کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ مجنون کی جملہ ہے, یہ بے قسم کا جملہ ہے. اب حسین نے جب یہ جملہ ادا کیا, سارے عزیز و اقارب و اصحاب شہید ہو چکے تھے, سیدانیاں رونے لگی, خیمے میں واپس آ گئے. شہزادہ علی اصغر کی حالت دیکھی کہ رو رہا ہے, کم سے پانی نہیں ملا ہے, شیر مادر سے بھی محروم ہے, سخت حالات ہے. علی اصغر تم ششمہ حسین کے آج مہمان حسین نے علی اصغر کی یاد میں اپنے بچوں کو جمع کیا ہے. دنیا کو یہ پیغام دینا ہے, کم از کم بچوں پر رحم کرو. علی اصغر پر اگر رحم نہیں ہو سکا, اگر کسی کو افسوس ہے تو یمن کے بچوں پر رحم کرو. کربلا کو کے پیغام کو عالمی بنانا ہے, کم از کم کربلا کے پیغام سے بچوں پر رحم ہو جائے. حسین نے علی اصغر کو اٹھایا, روایات کے مطابق میدان کی طرف لے گئے, ابا کے اندر رکھا,
شہزادے پر دوب نہ پڑے. دشمن نے سوچا شاید حسین پر آر لے کر آ رہے. جب نزدیک پہنچے فرمایا اے اشقیا تمہارے ساتھ میری جنگ ہے. اگر تم گناہگار سمجھتے ہو تو مجھ کو گناہگار سمجھتے ہو. یہ ششمہ کسی قوم کی نگاہ میں گناہگار نہیں بن سکتا. پیاسا ہے, شیر مادر سے محروم ہے, تم خود لے جا کر اسے پانی پلا. یہ قرآن حسین تھا, حسین کی مظلومیت کا سند. علی اصغر عمر صاحب کے حکم پر حرمان نے تیر کا نشانہ بنایا. اصغر کے حلقوم اصغر کے چھوٹا سا گلے سشوبت تیر جب آئی علی اصغر کے گلے کی طرف تیر پیوست نہ ہو سکی بلکہ شہزادے کو ایک کان سے دوسری کان تک زبان دیا. حسین نے علی اصغر کے خون کو آسمان کی طرف اشارہ کیا. آسمان نے انکار کیا, زمین کی طرف اشارہ کیا, زمین نے انکار کیا. اپنے محاصر شریف پر پل کر فرمایا میں اسی طرح سے خدا کے درگاہ میں جاؤں گا اور امت کی شکایت. اخیار کے بھی ششماہا بچے پر رحم آتا ہے, ترس کرتا ہے, پیارے ہوتے ہیں چھوٹے بچے. لیکن حسین کے دل پر کیا گزرا خدا جانتا ہے. اشقیاء میں سے ایک جب گرفتار ہو کر مختار کے پاس پہنچا, مختار نے پوچھا یہ بتاؤ تمہارے دل میں حسین پر کبھی ترس آیا؟ کہاں کہاں ایک موقع پر آیا جب علی اصغر کو لے کر حسین جا رہے تھے, چند قدم آگے بڑھ جاتے تھے, چند قدم پیچھے ہٹتے تھے. ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ حسین کو شرم آ رہی تھی. کس طرح سے ششمہ جب حسین کے مگا کے نزدیک پہنچے شہزادی سکینہ انتظار میں تھی. بابا علی اصغر کو پانی پلایا آپ نے, اسے کیا فرما سکتے تھے؟ فرمایا بیٹی علی تیر سے شوبز سے ناراض ہو گئے, یہ علی کو لے. یہی وجہ تھا شان غریبان کے موقع پر جب پانی کے مگا میں آ گیا, سب سے چھوٹی بچی کو دی گئی. جب سب سے چھوٹی بچی کو پانی دیا گیا وہ بچی اٹھ کر نکلنے لگتی ہے, پوچھتے ہیں کیا ہوا, کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں سب سے چھوٹے کو دینا ہے. یہ غم چھوٹے بچوں کے دلوں پر بھی ناقابل برداشت غم تھا, شاید حسین کے دل پر بھی سب سے زیادہ ناقابل برداشت تھا. جب شہزادی سکینہ حسین کی لاش تک پہنچی گر پڑی, بے ہوش ہو گئی. عالم بے ہوشی میں حسین کو سنا فرما نشیاتی مہما شرف تم آج فرمائے پتنونی پریش ہو پانی پیو تو میری یاد کرنا, کسی شہید اور غریب کی خبر سنو تو میری یاد کرنا. اے کاش تم عاشور کے دن ہوتے, دیکھتے میں کس طرح سے اپنے شہزادے کو لے جا رہا ہوں. لیکن دشمن پانی کے بجائے